الرحمن الرحيم. حضرت عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے طرف کھلنے والے دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ باقی رکھا. پیچھے بتایا گیا تھا کہ یہ شروع زمانے کی بات ہے، باقی مرض الوفات کے اندر تمام خوخہ بند کروا دیے گئے، صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوخہ باقی رکھا گیا. لیکن یہ فضیلت ہے اس اعتبار سے کہ ابتدائی زمانے کے اندر بھی جب سب کے خوخے بند کرنے کا حکم دیا گیا تو باب علی کو کھلا رکھنے کا حکم دیا گیا. جی
عن علي رضي الله عنه قال: كانت لي منزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن يأتيني خلائق، أتيني على سحر فأقول: والسلام عليك يا نبي الله، فإن تنحنى انصرفت إلى أهلي وإلا دخلت عليه. رواه النسائي رحمه الله.
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میری بڑی قدر و قیمت تھی، یعنی حضور کے یہاں میرا بڑا مرتبہ تھا، ایسا مخلوق میں سے کسی کے لیے نہیں تھا. اب ظاہر بات ہے کہ چچا زاد بھائی اور داماد دو رشتہ داری، اس لیے بے تکلفی، گھر میں آمد و رفت کی سہولت، یہ سب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امتیازی طور پر حاصل تھا. میں صبح و سویرے حضور کے گھر پہنچ جاتا تھا، اعلیٰ سحرین، اندھیریوں میں صبح سویرے حضور کے مکان پر پہنچ جاتا اور میں جا کے کیا کہتا؟ السلام علیک یا نبی اللہ، ایسا میں بولتا. پھر میں انتظار کرتا کہ کیا ہوتا ہے میرے سلام پر. فَإِن تَنَحْنَحَ، اگر حضور کھانسی فرماتے تو میں میرے گھر واپس چلا جاتا. میری اہلیہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس واپس چلا جاتا، اور اگر سلام کے بعد حضور کھانسی نہ کھاوے تو میں گھر میں داخل ہو جاتا تھا. اب یہاں ایک مسئلہ پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو سلام کرتے تھے یہ کون سا سلام تھا؟ جواب برائے استیذان تھا، یعنی جب تم کسی کے گھر جاؤ تو اجازت لینے کے لیے سلام کرو، وہ استیذان والا سلام تھا. دوسری بات، حضور اس سلام کا جواب دیتے تھے، ایسا تو کچھ آیا ہی نہیں. یہاں تو یہ آیا کہ حضور سلام کے جواب میں کھانسی کھاوے تو ہم واپس چلے جاتے تھے، تو جواب کا تذکرہ ہی نہیں آیا. تو بعض حضرات کا مسلک یہ ہے کہ جو سلام برائے استیذان ہوتا ہے اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، دو تو بھی چلے نہ دو تو بھی چلے. یہ جو جواب دینا ضروری ہے وہ ہے سلام برائے تحیہ، باقی سلام برائے استیذان جو ہوتا ہے اس کے اوپر جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ سلام تھا برائے استیذان، اسی لیے حضور نے جواب نہیں دیا. البتہ جو علماء اس بات کے قائل ہے کہ سلام برائے استیذان ہو تو بھی جواب دینا ضروری ہے، وہ حضرات یوں کہتے ہیں کہ جو چیز معروف ہو اس کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. بھائی کوئی سلام کرے اور جواب دے وے، ایک معروف چیز ہے. اس لیے یہاں راوی نے اس کو بیان نہیں کیا کہ ظاہر ہے کہ جب حضور لوگوں کو سلام اور جواب کی اتنی ترغیب دیتے تھے تو خود تو بدرج اولا عمل کرتے ہوں گے، تو جب جا کر کے حضرت علی سلام کرتے تو پہلے حضور جواب دیتے، جواب دینے کے بعد کھانسی کھاتے تھے. کھانسی کھانے پر واپس لوٹ کیوں گئے حضرت علی؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ شرعی رکاوٹ کی وجہ سے، بعض کہتے ہیں کہ عرفی رکاوٹ کی وجہ سے. یعنی اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسے کام میں مشغول ہو کہ کسی اور کا آنا اس وقت مناسب نہیں ہو، تو شرعی رکاوٹ یا عرفی رکاوٹ بتلانے کے لیے حضور نے یہ اشارہ رکھا تھا کہ حضور کھانس دیتے تھے، وہ کھانسی علامت تھی کہ بھائی علی تم واپس چلے جاؤ. اور اگر کھانسی نہ آوے تو یہ استیذان کی علامت تھی، تو حضرت علی گھر کے اندر چلے جاتے تھے. اب یہ دیکھیے، حضرت علی بطور فخر کے اپنی ایک خصوصی سعادت کے اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ عام طور پر علی الصباح جب کوئی نہیں جاتا تھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اوپر چلا جاتا تھا. یہ آپ کا مقام اور مرتبے کی دلیل ہے. جی.
وعنه رضي الله عنه قال ضد شك أن فمر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول اللهم إن كان أجل قد حضر فأريحني، وإن كان متأخرا فارفضني، وإن كان بلاء فصبرني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فقلت فأعد عليه ما قال، فضربه برجله وقال اللهم عافني أو اشفني شك رأي. قال فما اشتكيت وجعي بعد. رواه الترمذي رحمه الله وقال هذا حديث حسن صحيح.
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں سخت بیمار تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، اور میں اس وقت یوں دعا کر رہا تھا بیماری میں، اے اللہ اگر میری موت کا وقت آ چکا ہے تو موت سے مرض کی تکلیف میں راحت دیجئے. اجل کے معنی موت، اگر میری موت آ گئی ہے تو فارحنی یعنی موت سے مرض کی تکلیف میں راحت دیجئے. وَإِن كَانَ مُتَأَخِّرًا، اور ابھی موت کا وقت آیا نہیں ہے، تاخیر سے آنے والا ہے، فرفغنی تو میرے لیے زندگی میں کشادگی فرمائیے، تندرستی دے کر کے میرے لیے راحت کو کشادہ کیجئے، میرے لیے آرام کو کشادہ کیجئے. یعنی ابھی موت نہیں ہے تو جلدی یہ بیماری دور ہو جاوے اور میں راحت حاصل کر لوں، تندرستی حاصل کر لوں. اور اگر کوئی بلا ہے، یعنی اس میں میرے لیے کوئی آزمائش ہے، مصیبت ہے، فصبرنی، اے اللہ تو مجھے صبر کی سعادت عطا فرما، یعنی قوت برداشت عطا فرماؤ کہ میں بے قراری کا اظہار نہ کروں، قوت برداشت عطا فرماؤ. دیکھو کتنی جامع دعا ہے، اندازہ لگاؤ. موت ہے تو اللہ بیماری ختم کر دیجئے موت کے ذریعے سے اور مجھے راحت دے دیجئے آخرت میں. اور اگر ابھی بیماری، ارے ابھی موت آنے والی نہیں ہے، تو یہ بیماری دور کر کے مجھے راحت میں وسعت دیجئے. اور اگر اس میں کوئی بلا ہے تو مجھے قوت برداشت عطا فرمائیے. اب حضور نے سنا کہ علی دعا کر رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے بولے تم دعا میں؟ فاد علیہ ما قال، انہوں نے دہرایا، فضربہ برجلہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک سے علی کو ٹھوکا دیا, یعنی لات ماری, ایسا نہیں کہ بیمار کو بھی لات ماری, ایسا نہیں, یعنی پیر لگایا, حضور نے اپنا قدم مبارک لگایا. پیر لگانے کی حکمت کیا ہے؟ نمبر ایک, اس طرح کے شکایت کے کلمے زبان پر نہ لانے چاہیے, اس پر حضور نے حضرت علی کو تنبیہ فرمائی کہ اس طرح شکوا شکایت زبان پر نہیں لانا چاہیے, اسی لیے قدم مبارک کے ذریعے آپ نے تنبیہ فرمائی. دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بدن مبارک قدم کے واسطے سے حضرت علی کو لگ جاوے اور آپ کے بدن مبارک کے مس کرنے کی برکت حضرت علی کو حاصل ہو جائے اور آپ شفا یاب ہو جاوے, اسی لیے آپ نے اپنا قدم مبارک لگایا. اور پھر کیا فرمایا؟ اللہم عافیہ, اے اللہ علی کو عافیت عطا فرماؤ, یا یوں جملہ کہا, اللہم اشفیہ, اے اللہ علی کو شفا عطا فرماؤ. معلوم ہوا کہ بیمار کے لیے اس طرح دعا کرنی چاہیے, اللہم عافیہ, اللہم اشفیہ, ایسے جملے دعائیا بیمار کے سامنے بولنا یہ مستحب عمل ہے, یہ کرنا چاہیے. تو حضرت علی کہتے ہیں کہ حضور نے جو دعا دی نے تو اس کے بعد مجھے کبھی بیماری لاحق ہی نہیں ہوئی, کبھی بیماری لاحق نہیں ہوئی, ایسا میں پرمننٹ تندرست ہو گیا, دائمی شفا یاب ہو گیا, کہ پھر بیماری سب بھاگ گئی. جی دیکھو یہ عشرہ کا مطلب کیا وہ سمجھو, ایک مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو جنت کی بشارت عطا فرمائی, ان دس کے علاوہ بھی دوسرے حضرات ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی, لیکن چونکہ ان دسوں کو ایک مجلس میں بشارت دی اسی لیے ان دسوں کے لیے خصوصی لفظ آ گیا, عشرے مبشرہ للجنہ, وہ دس خوش نصیب صحابہ جن کو لسان اقدس سے جنت کی بشارت دی گئی. وہ نمبر دو, مختلف خصوصی حیثیتوں سے ان کے لیے بشارت دی گئی, یہ دس حضرات میں خصوصی کوئی نہ کوئی امتیازی حیثیت ہے, ان کا کوئی نہ کوئی الگ تھلگ مقام اور مرتبہ ہے, اسی لیے حضور کی طرف سے ان کو بشارت دی گئی. قریشی ہے یہ سب حضرات, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت زبیر, حضرت طلحہ, حضرت سعد بن ابی وقاص, حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح, حضرت سعید ابن زید, یہ سب اکابر صحابہ کہلاتے ہیں جن کو حضور نے جنت کی بشارت دی اور یہ عشر مبشرہ کہلاتے ہیں. دسوں کی سوانح الگ سے بھی چھپی ہوئی ہے, عشر مبشرہ کی سوانح, وہ پڑھنی چاہیے تاکہ ان کے خصوصی کمالات, خصوصی اوصاف ہمارے سامنے آئے کہ ان کے کون سے اعمال تھے جن کی برکت سے ان کو دنیا ہی کے اندر جنت کی بشارت دے دی گئی. چلو
عمر رضي الله عنه قال ما أحدنا حق بهذا الأمر إن هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض, فسمى علي وعثمان والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن رضي الله عنهم أجمعين. رواه البخاري رحمه الله.
حضرت عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم ارشاد فرماتے ہیں, بهذا الأمر, اس سے مراد ہے خلافت کا معاملہ, کوئی زیادہ حقدار نہیں ہے خلافت کے معاملے کا اس مبارک جماعت سے، النفر کا معنی مبارک جماعت سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اس حال میں کہ حضور ان سے راضی اور خوش تھے. یہ حضرت عمر کا ارشاد ہے اپنی وفات سے پہلے پہلے، جب زخمی ہوئے اور وفات میں 3-4 دن کا فاصلہ ہوا، اس زمانے کا حضرت عمر کا یہ جملہ ہے کہ بھئی اب مسئلہ اٹھا کہ آپ کے بعد خلیفہ کون، تو آپ نے ایک شورا بنائی اور اہل شورا کے لیے آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت پر ان حضرات سے راضی تھے. دیکھو ایک بات ذہن میں رکھنا، تقریباً تمام صحابہ کرام سے حضور وفات کے وقت پر خوش تھے، لیکن ان کا خصوصی تذکرہ حضرت عمر نے اس لیے کیا کہ ان حضرات سے حضور زیادہ خوش تھے، ان کے اندر علمی اخلاقی عملی کمالات ایسے تھے کہ اس کی وجہ سے حضور ان سے زیادہ خوش تھے. اور تیسری تو دوسری توجہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ خلافت کے معاملے میں استحقاق کی جو خوبیاں ہونی چاہیے وہ ان حضرات میں پائی جاتی ہے. اس لیے کہ بھائی ایک آدمی بڑے متقی علم والے ہیں لیکن نظام سنبھالنے کی ان کو مہارت نہیں ہے. تو یہ 10 حضرات کا نام آ رہا ہے، یہ وہ ہیں کہ ان کے اندر نظام سنبھالنے کی جو ایک خوبی تھی، اس خوبی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑے راضی اور خوش تھے. تیسرا مطلب یہ ہے کہ حضور کا ان سے راضی ہونا تمام صحابہ میں معروف اور مشہور ہے. سب صحابہ جانتے ہیں کہ حضور ان سے بڑے راضی اور خوش ہے. گویا حضرت عمر یہ بتلانا چاہتے تھے کہ میں نے ان 6 حضرات کو کیوں ترجیح دی، خلافت کے معاملے کے لیے ان کو ترجیحی مقام، ترجیحی حیثیت جو میں نے دی ہے اس کے پیچھے بھی کوئی راز ہے، اور وہ راز ہے حضور کی رضا، حضور کی خوشنودی. گویا ان کے استحقاق خلافت کو حضور نے واضح فرمایا، حضور نے ثابت فرمایا. یہ کون ہے 6 حضرات؟ فسما علیاً، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت سعد، حضرت عبد الرحمن، یہ 6 حضرات. اب دیکھو حضرت عمر کا احتیاط، اپنے بیٹے کا نام نہیں لیا، حضرت عبداللہ بن عمر کا. ان کو کہا تھا کہ تم کو جب یہ لوگ مشورہ کرنے بیٹھیں تو تم کو نگرانی کرنے کی، کہ کوئی وہاں دخل گیری کرنے کے لیے نہ آوے، اور اپنے بیٹے کے لیے اتنا احتیاط. اب حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اس لیے نہیں آیا کہ وہ حضرت عمر کے زخمی ہونے کے وقت پر انتقال کر چکے تھے تعاون امواس کے اندر. اور حضرت سعید ابن زید کا نام بھی نہیں آیا، چونکہ سعید ابن زید حضرت عمر کے چچا زاد بھائی بھی ہے اور بہنوئی بھی ہے، گویا نہایت قریبی رشتہ دار ہے. اس لیے حضرت عمر نے سوچا کہ احتیاط اس میں ہے کہ رشتہ دار کا نام نہ لیا جائے، اس لیے حضرت عمر نے ان کا نام نہیں لیا. ورنہ جو ہے وہ بھی بڑے لائق فائق آدمی تھے، لیکن برائے احتیاط حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نام نہیں لیا. یہ ہے صحابہ کا معاملہ، رشتہ دار کے معاملے میں احتیاط کرتے تھے. ये नहीं कि वाला दौला नहीं नीति चलावे, वाला दौला यानी कि हमारे रिश्तेदार वही पहले मुकद्दम जी। حضرت قیس ابن ابی حازم رضی اللہ تعالی عنہ وانہم سے منقول ہے کہ میں نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ مبارک دیکھا وہ شل ہو گیا تھا, کام نہیں کرتا تھا, ہاتھ کٹ تو نہیں گیا تھا, ہاتھ تھا کام نہیں کرتا تھا, معطل بیکار ہو گیا تھا. یہ دیکھنا سالوں کے بعد کا ہے, یہ قیس ابن ابی حازم تابعی سالوں کے بعد کی بات کر رہے ہیں کہ سالوں کے بعد میں نے دیکھا تو ان کا ہاتھ معطل تھا. کیوں معطل ہو گیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والے تیروں کو اس ہاتھ کے ذریعے غزوہ احد کے موقع پر روکا تھا. وقع اس لیے کہ غزوہ احد کے اندر جو دشمنوں کی طرف سے شدید حملے ہوئے تو سارے حملے تلوار نیزے کے حضرت طلحہ نے اپنے ہاتھ پر لیے, ہتھیلی پر لیے, اس لیے جو ہے ان کا ہاتھ معطل ہو گیا تھا. گویا اپنی جان کی بازی لگا کر حضرت طلحہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی. 80 زخم تھے ان کے بدن پر غزوہ احد کے موقع پر حضرت طلحہ کے, اتنا جو ہے حضور کے لیے انہوں نے اس دن دفاع کا معاملہ کیا. آپ کی دو کنیت ہے, ابو محمد بھی کنیت ہے, ابو عمر بھی کنیت ہے. آپ قدیم الاسلام ہیں, سن 36 ہجری میں 20 جمادی الثانی جمعرات کے دن جنگ جمل کے اندر 64 سالہ عمر کے اندر شہید ہوئے ہیں. چلو.
وعن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر القوم من يأتيني بخبر القوم يوم الأحزاب؟ قال زبير رضي الله عنه أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير رضي الله عنه. متفق عليه.
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غزوہ احزاب کے موقع پر کہ کون میرے پاس قوم کی خبر لائے گا, یعنی خندق کے اس پار قریش اور عرب کے احزاب کے جو خیمے بنے ہوئے تھے, جو لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا, تو کہا ان کے کیا حال احوال ہے, کون اطلاع لائے گا؟ ایک مہینہ ہو گیا, شدید تاریک برفیلی ہواؤں والی رات, اور حضور اعلان فرما رہے کون اطلاع لے کر کے آئے گا. حضرت زبیر کھڑے ہوئے, حضور میں جاتا ہوں. حضور کا منشا مبارک کیا تھا؟ کسی اور کو بھیجنا, زبیر کو نہ بھیجنا, حکمت حضور کی. پھر حضور نماز میں مشغول ہو گئے, پھر دو رکعت نماز سے فارغ ہو کے اعلان کیا کون ہے جو خبر لینے کے لیے جائے دشمن کی, سوائے حضرت زبیر کے کوئی کھڑا ہی نہیں ہوتا. حضور چاہتے تھے کہ ان کو بھیجنا ہی نہیں, پھر حضور نماز میں مشغول ہو گئے, پھر سلام پھرا کر کے اعلان فرمایا کوئی تیار نہیں. اب حضور نے تعین کے ساتھ کہا کہاں ہے حذیفہ, بلاؤ اس کو, حذیفہ کو بھیجیں گے. کہاں چلا گیا وہ حذیفہ؟ تو حذیفہ کو بلاؤ, اس کو جو ہے بھیجیں گے. اس طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھیجا خبر نکالنے کے واسطے, چونکہ وہ خندق کھودنے کی, پھر دشمن کے محاذ پہ رہنے کا, تھکان قحط سالی کی وجہ سے بھوک, سخت تاریک رات، برفیلی ہواؤں والی رات، سامنے دشمن کا خطرہ، کیسے جانے کی ہمت کرے؟ اس لیے جو ہے کوئی جانے کے لیے تیار نہیں تھا. اس موقع کے اوپر جب ہر مرتبہ حضرت زبیر تیار، اسی لیے حضور نے ان کو بشارت دی. کیا حضرت زبیر کہنے لگے حضور میں تیار ہوں جانے کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے لیے کوئی نہ کوئی حواری ہوتا ہے. حواری کے معنی مخلص، حواری کے معنی خاص مددگار، اور میرے حواری زبیر ہے. اس قال الحواریون وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تھے نا، ہر نبی کے ایسے مخلص مددگار ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ میرے مخلص مددگار زبیر ہے. سبحان اللہ. پھر حضرت حذیفہ کو بھیجا حضور نے، حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبداللہ قریشی، یہ آپ کی کنیت ہے، اور ان کی والدہ ہے حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پھوپھی ہوتی ہے. تو حضرت زبیر حضور کے حقیقی پھوپھیزاد بھائی ہوا کرتے ہیں. 16 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا. سب سے پہلے اسلام کے لیے تلوار چلانے والے حضرت زبیر ہے. سن 36 ہجری میں جنگ صفین سے واپسی میں عمر نامی ایک شخص نے آپ کو شہید کیا تھا. جی.
وعن الزبير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأتي بني قريظة فأتيني بخبرهم فانطلقت فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال فداك أبي وأمي. متفق عليه.
حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون جاوے قبیلے بنو قریظہ میں اور ان کی ضروری معلومات میرے پاس لے کر آوے. عذاب سے آتے ہی جبرائیل نے آ کے وہ کہا تھا پیچھے گزرا کہ آپ لوگوں نے ہتھیار اتار دیا، حالانکہ ہم نے ملائکہ نے ہتھیار نہیں اٹھائے. جاؤ بنو قریظہ کا گھیراؤ کرو، ان کی غداری کی سزا دو ان کو. تو قلعوں میں بند ہو گئے بنو قریظہ والے، تو ان کی خبر لانی تھی کہ ان کا کیا پلان ہے، کیا وہ صلح کریں گے نہیں کریں گے. تو حضور نے حضرت زبیر کو بھیجا. حضرت زبیر گئے. فانطلقتو 15 دن یا 25 دن تک محاصرہ ہوا تھا، حضرت زبیر چلے. جب میں واپس آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا دی، اور اس دعا میں کیا فرمایا، فدا کا ابی و امی. زبیر تم پر تو میرے ماں باپ قربان ہو. سبحان اللہ. سارے صحابہ حضور کے لیے جملہ بولے اور حضور حضرت زبیر کے لیے جملہ فرما رہے فدا کا ابی و امی. یاد رکھو صرف فدا کا ابی کہنا یہ دوسرے بھی صحابہ کے لیے حضور سے ثابت ہے. ان کے خاص خاص کارناموں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، فدا کا ابی. لیکن دونوں چیز کو جمع کیا ہو، فدا کا ابی و امی، یہ غزوہ قریظہ کے موقع پر حضور نے حضرت زبیر کے لیے جمع فرمایا تھا. اور ان کو یہ اعزاز 2 مرتبہ ملا، فدا کا ابی و امی والا. ایک غزوہ احد میں بھی حضور نے ان کو یہی جملہ گا تھا، اور دوسرا غزوہ بنو قریظہ کے وقت کے اوپر. معلوم ہوا کہ چھوٹوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اس طرح کے جملے کہہ کر کے، تو اس سے ان کے حوصلے بڑھتے ہیں اور وہ کام کے لیے ایک دم موڈ میں آ کے کام کرتے ہیں کہ بھائی صوفی جی انہوں نے تو بس میری ذات پر میرے گھرانے پر احسان کیا ہے، اب صوفی جی پھول جائیں گے اور آئندہ کام کرنے کے لیے دوڑ دوڑ کے کام کریں گے. جی.
وعن علي رضي الله عنه قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك رضي الله عنه فإني سمعته يقول له أخذ يا سعد إني فداك وأبي وأمي متفق عليه.
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سنا کہ حضور نے کسی کے لیے ماں باپ کو جمع کر دیا ہو، یعنی کسی کو یوں کہا ہو کہ فدا کا ابی و امی، یہ میں نے کسی کے لیے فرماتے ہوئے نہیں سنا، صرف حضرت سعد ابن مالک کے لیے سنا. یہ حضرت علی اپنے علم کے مطابق فرما رہے ہیں، یعنی حضور نے حضرت زبیر کے لیے یہ فرمایا تھا، یہ بات کی اطلاع حضرت علی کو نہیں تھی، اسی لیے اپنی معلومات کے مطابق یہ جملہ یہ کہہ رہے ہیں. تو یہ سعد ابن مالک کون ہے معلوم ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص، وہی حضرت سعد بن مالک، ان کے ابا کا نام مالک، یہ سعد بن ابی وقاص، یہ ابی وقاص ان کی کنیت، ان کے ابا جان کی، اور حضرت سعد کی کنیت ابو اسحاق ہے. 17 سال کی عمر میں ایمان لائے، بڑے مستجاب الدعوات تھے. 55 ہجری کے اندر وفات ہوئی، عشرے مبشرہ میں آخری وفات پانے والے حضرت سعد بن ابی وقاص ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کے ماموں بھی ہوتے ہیں، حقیقی ماموں نہیں، رشتے کے ماموں. آگے روایت آ رہی ہے، وہاں بتائیں گے. چلو. ہاں کیا؟ فَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سعد کو خطاب کر کے فرماتے ہوئے سنا، یا سعد، اے سعد، ارمی فداک ابی و امی، سعد تیر چلاؤ دشمن کے مقابلے میں، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو، میرے باپ اور ماں تم پر قربان ہو، چلاؤ دشمنوں پر تیر، چلو. عبیدہ ابن الحارث کی امارت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ روانہ فرمایا، حضرت عبیدہ ابن الحارث کی امارت میں یہ سریہ روانہ فرمایا تھا ابو سفیان ابن حرب کی امارت کے اندر، جو تجارتی قافلہ تھا جس کے پاس بڑی مقدار میں مال تھا، اس قافلے کے تعاقب کے لیے حضور نے یہ سریہ روانہ فرمایا تھا، اس میں حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تھے. اب یہ ہجرت کے پہلے سال کی بات ہے، اس سریے کی جنگ نہیں ہوئی ابو سفیان کے قافلے کے ساتھ، لیکن اس سفر میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ تیر چلایا دشمن کی طرف، اسی لیے ان کو یہ سعادت حاصل ہو گئی. کون سی سعادت؟ انی لاول العرب، میں عربوں میں، قریشی عربوں میں پہلا شخص ہوں جس نے اللہ کے راستے کے اندر تیر چلایا، اس لیے کہ یہ اول سریہ، اسی لیے اول تیر چلانے والے یہ. معلومہ کہ اس طرح کے ریکارڈ بنانے چاہیے، یہ کوئی ریکارڈ ہوا کہ میں اکیلا ایک مجلس میں 25 آئس کریم کھا جاتا ہوں، یہ کھا کے ریکارڈ ہوا، 8 ٹنگڑی کھا جاتا ہوں، ایسے ریکارڈ بناؤ. جی.
وعن عائشة رضي الله عنها قال سير رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمه المدينة ليلة فقال ليت رجلا صالحا يحرسني إن سمعنا صوت سلاح، فقال من هذا؟ قال أنا سعد. قال ما جاء بك؟ قال وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. متفق عليه.
ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وانہم سے منقول ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہے رات میں، حالانکہ آپ واپس آئے مدینۃ المنورہ، یعنی کسی غزوے سے، سفر سے حضور کی واپسی ہوئی، لیکن رات میں آرام نہیں فرما رہے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ مسافر سفر سے آنے کے بعد سوتا ہے سفر کی تھکان، لیکن حضور اس رات میں بیدار ہے. کیوں بیداری؟ دشمن کے حملے کا اندیشہ، کہ دشمن کہیں مدینہ آ کر کے حملہ نہ کر دے، اسی لیے حضور اس فکر کے اندر آرام نہیں فرما رہے ہیں. ایک دم حضور نے کیا فرمایا؟ کاش کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ آ جاوے جو آج رات چوکی داری کا کام کرے، کاش کوئی اللہ کا نیک بندہ آ جاوے جو آج رات چوکی داری کی خدمت کرے. اتنے میں دیکھا کہ ہتھیاروں کی آواز آ رہی ہے. ہتھیار کی آواز کا کیا مطلب؟ جیسے کہ کوئی آدمی دھاریا، بھالا، تلوار لے کے آتا ہو تو کیسے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں، تو وہ آواز مراد ہے. تو کیا کوئی آدمی ہتھیار سے لیس ہو کے چوکی داری کے لیے مستعد تیار آ رہا ہو، ایسی آواز آئی؟ تو حضور نے فرمایا یہ کون آیا، اتنی دیر رات میں کون آیا؟ تو کہا کہ میں ساتھ. او ہو، ماں جا ابھی کا، اتنی دیر رات سے کیوں تم آئے ساتھ؟ تو حضرت ساتھ کیا کہتے ہیں؟ قدرتی بات، میرے دل میں خوف آیا دشمن کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمن حملہ کریں گے، اسی لیے میں آپ کی حفاظت کرنے آ گیا. دیکھا، اس کو کہتے ہیں صوفیہ کی یہاں نسبت اتحاد، توارد قلبی، کہ مرید کے دل میں وہی بات آوے جو شیخ کے دل میں آوے، شیخ کے دل میں وہی بات آوے جو مرید کے دل میں آوے. جو خیال حضور کے قلب اطہر میں آیا وہ حضرت سعد کے قلب اطہر میں آیا. تو کہا میرے دل میں قدرتی خیال آیا کہ کوئی دشمن حضور پر حملہ نہ کر دے، اسی لیے میں ایسے ہی تیار ہو کے آ گیا. ادھر حضور کا آرزو ظاہر کرنا، تب تو حضرت سعد وہاں موجود بھی نہیں، اپنے گھر پر ہے، اور یہ آگئے تیار ہو کر کے. یہ معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو خطیب تبریزی کو وہاں بھی لانا چاہیے تھا معجزے کے باب میں. فجئت احرسہ، میں حضور کی حفاظت اور چوکی داری کے لیے آ گیا. تو حضور نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ کے لیے دعا کی، ثم نام، پھر حضور اطمینان سے سو گئے. دیکھو دعا ہے نا، لی جاتی ہے، لی جاتی ہے، اس کو لینا کہتے ہیں. آدمی موقع کے اوپر ایسی خدمت کرے کہ دل سے دعا نکلے، وہ دعا اصل ہے. باقی کم کہو کہ دعا کر جو نہیں ہوئے، اور وہ دعا کر جو نہیں ہوئے، تو وہ دعا بھی ہوتی ہے، چلتی ہے، لیکن موقع پر خدمت کر کے جو دل سے دعا نکلتی ہے نا، وہ دعا کا کوئی بدل نہیں ہے، یہ اس کی مثال ہے. اب یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حضور کی چوکی داری کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو کہا یہ آیت واللہ یعصمک من الناس کے نزول سے پہلے کی یہ بات ہے، ورنہ جب یہ آیت نازل ہو چکی تو پھر حضور نے چوکی داری کا سلسلہ بند کروا دیا. مسجد نبوی میں اس وقت ابھی ایک ستون ہے جس کا نام ہے استوانۃ الحرس، یعنی وہاں چوکی دار بیٹھا کرتے تھے، لیکن جب یہ آیت آ گئی واللہ یعصمک من الناس تو پھر حضور نے چوکی داری کا سلسلہ بند فرما دیا. چلو. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت میں ایک امین ہوتے ہیں. دیکھو تمام صحابہ امانت دار، حضور امانت دار، تو صحابہ میں بھی امانت داری آئی، لیکن حضرت ابو عبیدہ کے اندر یہ صفت دوسروں کے مقابلے میں امتیازی تھی، نرالی تھی، غلبہ تھا، شہرت تھی اس صفت کی. حضور نے فرمایا کہ میری امت کے امین ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہ تو ابو عبیدہ ان کا لقب ہے، عامر ان کا نام ہے، عامر ابن عبداللہ ابن الجراح. یہ ایسے امانت دار آدمی، کہ بدر کے اندر باپ سامنے آیا نے مشرک تھا تو اس کو بھی سلا دیا کہ اللہ اور نبی کی محبت کے سامنے باپ کی محبت کی بھی کوئی حیثیت نہیں. آپ نے کوشش کی ٹالنے کی لیکن جب نہیں ٹلے تو سلا دیا باپ کو بھی. جی بڑے کارنامے ہیں ان کے. شام کے کئی علاقے کی فتوحات حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کے مبارک ہاتھ سے ہوئی. جی ایک بہت خوبصورت باغیچہ ہے اپنی مسجد کے کمپاؤنڈ جتنا ہے اور اس کے بیچ میں مسجد ہے اور وہاں حضرت ابو عبیدہ کا مزار ہے. غالباً ہم نے ظہر کی نماز وہاں پڑھی تھی. جی یہ ابو ملائکہ کے بیٹے یوں کہتے ہیں کہ میں نے ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا. وسئلت کسی نے سوال کیا تھا اس سوال کے جواب میں ماں عائشہ کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا. سوال کیا تھا؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کسی کو خلیفہ مقرر کرتے اپنے بعد کے لیے تو کس کو بناتے؟ تو ماں عائشہ نے کہا ابو بکر کو. پھر کسی نے حضرت عائشہ کو پوچھا ثم من بعد ابی بکرین، ابو بکر کے بعد دوسرے نمبر پر خلافت کا حقدار حضور کس کو بنا دے؟ تو کہا کہ عمر. پھر پوچھا کہ عمر کے بعد کس کو؟ تو کہا ابو عبیدہ ابن الجراح کو، کیونکہ ان کے لیے امین کا لقب سنا ماں عائشہ نے. تو کہا یہی خلافت کے تیسرے نمبر کے حقدار. لیکن حضرت ابو عبیدہ تو حضرت عمر ہی کی حیات میں انتقال فرما گئے تعاون امواس کے اندر. جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیرا پہاڑ پر تھے اور حضرت ابو بکر حضور اور حضرت ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی اور طلحہ اور زبیر پوری جماعت تھے. چٹان ہلنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹان کو خطاب کر کے کیا فرمایا؟ اہدا، ٹھہر جا ٹھہر جا، ہل مت. فما علیکا، تیرے اوپر ایک تو نبی ہے یعنی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو صدیق ہے یا تو شہید ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں، تو ہلتا کا ہی ہے. یہ تنبیہ کی حضور میں. اب سوال یہ، حضور نبی حضرت ابو بکر صدیق صدیق، باقی لوگ شہید میں، تو حضرت عمر کی شہادت معلوم، حضرت عثمان کی شہادت معلوم، حضرت علی کی شہادت معلوم، حضرت طلحہ کی بات ابھی پیچھے گزر گئے، حضرت زبیر کی بات بھی ابھی پیچھے گزر گئے. حضرت طلحہ جنگ جمل کے موقع کے اوپر مروان ابن حکم نے آپ کو جو ہے قتل کیا، اور حضرت زبیر جنگ جمل سے واپسی کے اندر عمر ابن جرمز نے آپ کو قتل کیا تھا. صفوان نامی جگہ میں آپ نماز میں مشغول تھے اور آپ کو شہید کر دیا گیا. بعض روایت میں حضرت سعد کا نام بھی ہے کہ ان حضرات کے ساتھ حضرت سعد بھی نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، لیکن حضرت علی کا نام اس طریق میں نہیں ہے. جی اس لیے بعض حضرات کہتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص مشکل ہے، چونکہ وہ شہید نہیں ہوئے تھے بلکہ وہ مدینہ کے قریب میں عقیق نام کی جگہ میں اپنے مکان میں ان کا انتقال ہوا، تو پھر ان کو صدیقین میں شامل کیا جائے گا، یعنی کہ سعد بن ابی وقاص کو اللہ تعالیٰ نے صدیقین والا مقام عطا فرمایا تھا. تو ایسی صدیق تو اوصاف کے اعتبار سے بہت سے صحابہ تھے، لیکن حضرت ابوبکر کا یہ لقب مشہور ہو گیا. جی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر جنت میں، عمر جنت میں، عثمان جنت میں، علی جنت میں، اور طلحہ جنت میں، زبیر جنت میں، عبد الرحمن ابن عوف جنت میں، سعد ابن ابی وقاص جنت میں، سعید ابن زید جنت میں، ابو عبیدہ ابن الجراح جنت میں، یہ سب کے لیے ایک مجلس میں حضور نے بشارت دی جنتی ہونے کی. یہ تو مسئلہ ہوا. اب ایک دوسری بات بھی اپنے کو نکالنے کی، ترتیب ذکری یہ دلیل خلافت ہے. ترتیب ذکری یہ ترتیب خلافت کی بہت بڑی دلیل ہے، اس لیے کہ دیکھو تذکرے میں ابوبکر، عمر، عثمان، علی، یہ ترتیب آ گئی. اور یہ ترتیب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ ترتیب ہے، لہٰذا یہ ترتیب خلافت کی بھی دلیل ہو گئے. اور دیکھو اگر حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو راوی ہے وہ حضور کی ارشاد فرمائی ہوئی ترتیب کا لحاظ نہ کر دے تو اپنا نام بطور تواضع اخیر میں ذکر کر دے، لیکن انہوں نے اپنا نام اخیر میں نہیں وسط میں ذکر کیا، معلوم ہوا کہ وہ حضور نے جو ترتیب بیان فرمائی تھی اسی کو ہو بہو نقل فرما رہے ہیں. یعنی ایک تو کیا ہوتا ہے، اتنے جنتی صحابہ، ترتیب آگے پیچھے ہو جائے وہ نہیں، یہ سب جنتی صحابہ، لیکن یہ تو کیا ہے، ترتیب بھی وہی جو حضور نے فرمائی نام مبارک سب کے لینے کے اندر. اسی لیے یہ ترتیب جو ہے یہ ترتیب ہو جائے گی کون سی، خلافت کے لیے استحقاق کی ترتیب بھی اس کو کہا جائے گا. چلو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارحم امتی، میری امت کے اندر سب سے زیادہ رحم کرنے والے، میری امت کے حق میں، امتی میری امت کے حق کے اندر، وہ ابوبکر صدیق ہے. حضرت ابوبکر کو ارحم کیوں فرمایا، بڑے درد مند تھے، امت پر بڑے مہربان تھے، بڑے لطف سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے تھے، اس لیے فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر. نمبر دو، واشدہم فی امر اللہ عمر، دین کے معاملے میں حضرت عمر کی سختی بہت مشہور تھی، اس لیے امر اللہ یعنی اللہ کا حکم، اللہ کا دین، اس میں بہت مضبوط، بہت سخت حضرت عمر، امر بالمعروف بھی مضبوطی سے کرتے تھے نہیں انل منکر بھی مضبوطی سے کرتے تھے اور اللہ کے دین کے بارے میں بہت مضبوط. وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَان, اور حیا اور شرم میں, سچی حیا میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. دیکھو حیا جو ہوتی ہے نا ایک طبعی تقاضے سے بھی ہوا کرتی ہے. ایک حیا ہوتی ہے کیسی؟ طبعی تقاضے سے. لیکن وہ یہاں مراد نہیں ہے, یہاں سچی حیا مراد ہے جو شریعت اور دین کے تقاضے کے مطابق ہو, شریعت کے تقاضے کے مطابق ہو اور دین کے تقاضے کے مطابق ہو. وہ حیا حیا اور وہ صحیح سچی حیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی تھی. آپ دیکھیں گے بہت سی غیر مسلم عورتیں بھی گھونگھٹ ٹانتی ہے اور اپنا منہ ڈھانکتی ہے, تو کیا ان کی یہ حیا شرعی تقاضے سے ہوئی, عقلی تقاضے سے ہوئی؟ کہ آج بھی بہت سے غیر مسلموں کے اندر وہ ساڑی کا پھالو یوں کر کے لٹکانے کا رواج ہے, وہ اپنے بال نہیں کھولتے, چہرہ بھی ڈھانک دیتے ہیں, یہ عقلی حیا ہے ان کی. اور ایک ہوتی ہے شرعی حیا اور شرم, وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کٹ کٹ کے بھری ہوئی تھی. وَأَفْرَدُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ, اور علم الفرائض کو سب سے زیادہ جاننے والے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی, سیرا جی بہت یاد تھی, علم فرائض کے اندر سب سے زیادہ بڑے ماہر کاتبی نے وحی میں بھی ہے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ, کاتبی نے وحی میں بھی ہے. وَأَقْرَبُهُمْ وَأَقْرَأُهُمْ عُبَيْ بْنُ كَعْبٍ عُبَيْ بْنُ كَعْبٍ, اور بہت عمدہ قرات والے یا جن کو قرآن بہت زیادہ یاد ہو یا جو بہت زیادہ قرآن پڑھتے ہو, تینوں ترجمے, بہترین قرآن پڑھنا, سب سے زیادہ یاد ہونا, سب سے زیادہ تلاوت کرنے والے, اقرؤ عبی بن کعب بڑے قاری صاحب, یہ بھی کاتب وحی ہے, کاتبین وحی میں ان کا بھی شمار ہے. چھ حضرات صحابہ مکمل حافظ تھے قرآن کے, ان میں حضرت عبی بن کعب کا بھی شمار ہے. سید القراء ان کا لقب ہے, سید الانصار بھی ان کا لقب ہے. 19 ہجری میں مدینۃ المنورہ کے اندر وفات پائی. وَعَلَمَهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ, اور شریعت میں حلال کیا حرام کیا اس کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے وہ معاذ ابن جبل ہے. حضرت معاذ ابن جبل بیت عقبہ ثانیہ میں بھی شامل تھے, یاد رکھنا. بیت عقبہ ثانیہ جو ہوئی تھی نا, یعنی حضور کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے جو حج کے موقع پر بیت ہوئے, تو بیت عقبہ ثانیہ میں بھی یہ موجود تھے. اور جب حضور نے ان کو یمن کا قاضی بنا کے بھیجا نا, 18 سال کی عمر تھی ان کی. آج لوگ کہتے ہیں جوان امام نہیں چاہیے, ادھیڑ عمر کا بڑی عمر کا لاؤ, یہ کوئی طریقہ ہوا؟ اور حضور 18 سال کے جوان کو یمن کا قاضی بنا کر کے بھیج رہے ہیں, تو ایسے جاہل اناڑی لوگوں کو سنا نہیں گا کہ جوان نے بڈھا کیا, دیکھتے ہو قابلیت دیکھو کہ وہ اچھا قرآن پڑھتے ہیں, اچھے اخلاق کے ہیں, اور جو ہے لوگوں کو صحیح رہبری کرتے ہیں. یہ کیا کہ بڈھا چاہیے نے بڑی عمر کا چاہیے, ٹھریل چاہیے, یوں کہتے ہیں ٹھریل امام جو ہی تو چاہیں گے, یہ جوانیاں نہیں چالیں. تو ایسے اناڑی لوگوں کو یہ سنانے گا کہ 18 سال کی عمر میں حضور نے ان کو یمن کا گورنر بنایا تھا, اور 38 سال کی عمر میں سن 18 ہجری میں تعاون امواس کے اندر حضرت معاذ کی شہادت ہو گئی, انتقال کر گئے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وَلِكُلِّ أُمَّتٍ أَمِينٌ, اور ہر امت کے لیے امین ہوتے ہیں, اور اس امت کے امین حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وَأَقْضَاهُمْ عَلِي بھی ایک طریق میں آیا ہے. یہ حضرت علی کی بہت بڑی فضیلت ہے. اس لیے کہ قضاء میں کیا ہوتا ہے, حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور باطل کو الگ کرنا ہوتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم بڑا اونچا عطا فرمایا تھا, قضاء تھا. اس لیے حضرت معاذ کے ساتھ دوسرے ایک علاقے کے لیے حضرت علی کو بھی یمن بھیجا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. جی دیکھو, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نفسیاتی چیز سیکھنے کی ہے کہ ہر صحابی میں جو خوبی ہوتی تھی حضور اس کو نمایاں فرماتے تھے کہ بھائی ان میں یہ خوبی, ان میں یہ خصوصیت, ان میں یہ خیر, ان کے یہ بھلائی. یہ تو اس کی وجہ سے نفسیاتی طور پر ان کی بڑی حوصلہ افزائی ہوا کرتی ہے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو زیرہ پہن رکھی تھی. اب دو زیرہ بہت وزنی ہوتی ہے, ایک زیرہ اتنی وزنی ہوتی ہے کہ اپنے لیے تو اٹھا کے چلنا مشکل ہو جائے, ایک زیرہ کا وزن اتنا مشکل ہوتا ہے. اس لیے کہ وہ پورا لوہے کا لباس ہوتا ہے, اس کو پہنو تو وہ تو کتنے 10-15-20 کلو کا وزن ہوتا ہے. ایسی دو زیرہ حضور نے پہنی تھی. تو حضور ایک چٹان پہ چڑھنا چاہتے تھے. کیوں چڑھنا چاہتے تھے؟ لشکر کا جائزہ لینے کے لیے. اب دو دو چٹان کے, دو دو زیرہ کے ساتھ چٹان پہ چڑھنا دشوار ہو رہا تھا, مشکل ہو رہا تھا. تو حضرت طلحہ نیچے بیٹھ گئے اور حضور ان کی پیٹھ پہ چڑھ کے چٹان پہ پہنچ گئے, سیڑھی بن گئے. حضرت طلحہ بیٹھ کے, حضور لو میری کمر حاضر ہے, آپ اس پہ قدم رکھ کے چڑھ جائیے اس کے اوپر. چڑھ گئے حضور. تو راوی کہتے ہیں حضرت زبیر کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سن رہا تھا, او جب طلحہ, طلحہ نے جنت واجب کر لی, طلحہ نے جنت واجب کر لی. یہ ہے دعا لینا کہ صحیح موقع پر خدمت کر کے دعا لے لی. اور دو زیرہ پہننا یہ حضور کی شجاعت کی دلیل ہے. اسی لیے کہ جس کے بدن پر جتنے زیادہ ہتھیار وہ بڑے بہادر. حضور نے دو زیرہ پہنی, یہ بڑی شجاعت کی دلیل ہے. اور اس سے معلوم ہوا کہ دشمن سے بچاؤ کی ہر تدبیر کرنیا جائز ہے, بلکہ کرنی چاہیے. حضور نے دو دو زیرہ پہنی. اور یہ بھی ہے کہ اس طرح اسباب اپنانا بچاؤ کے, یہ توکل کے خلاف نہیں ہے, یہ عین توکل ہے کہ زیرہ پہنو اور جو ہے اللہ پر بھروسہ کرو, یہ عین توکل کی بات ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ تھکن اور زخم کی وجہ سے حضور چٹان پہ چڑھ نہیں پا رہے تھے. جی چلتا پھرتا شہید, چلتا پھرتا مردہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ ابن عبید اللہ کو دیکھا اور پھر کیا فرمایا, کہ جو یہ چاہتا ہو کہ وہ ایسے آدمی کو دیکھے جو روئے زمین پر چلتا ہو اور اس کا انتقال ہو چکا ہو, یعنی آدمی کا انتقال ہو چکا لیکن وہ چل رہا ہے روئے زمین کے اوپر, ایسے آدمی کو اگر دیکھنا ہو, فلینظر الی ھذا, تو یہ طلحہ کی طرف دیکھ لے رہے، یعنی زندے ہیں لیکن مرے ہوئے، چلتا پھرتا مردہ اگر کسی کو دیکھنا ہو تو طلحہ ابن عبید اللہ کو دیکھ لے. بعض روایت میں کیا ہے، جو آدمی کو یہ اچھا لگتا ہو کہ وہ شہید کو زمین پر چلتے پھرتے دیکھے تو وہ طلحہ ابن عبید اللہ کو دیکھے، وہ زندہ شہید ہے. وہ زندہ شہید کیا مطلب اس روایت کا؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشهد ان محمد رسول الله. لا حول ولا قوة الا بالله. صلى الله على النبي الكريم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة بس مقام محمود الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. تو اب کیا معنی اس حدیث کا؟ نمبر ایک، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جب بھی یہ میدان میں اترتے ہیں تو دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جانے کی منت مان کے اترتے ہیں اور ڈٹ رہتے ہیں، کسی حال میں میدان سے وہ ہٹتے نہیں ہیں. گویا کہ زندہ شہید ہے کہ شہید ہونے کے عزم سے ہی میدان میں جاتے ہیں کہ آنا ہی نہیں اب وہاں سے، بھاگنا ہی نہیں وہاں سے. یہ ہے زندہ شہید ہونے کا ایک مطلب. نمبر دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی مدد کا جو وعدہ کیا، وہ جان کی بازی لگا کر کے بھی وعدہ پورا کرنے کے لیے تیار. نمبر تین، شہید اور موت کے دو مطلب، ایک واقعی شہید ہو گئے، ایک جو شہادت اور موت کے لیے ہر وقت تیار. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، ہر وقت تیار موت کے لیے، ہر وقت موت کے انتظار میں اور ہر وقت شہادت کے لیے تیار. وہ نمبر چار، بعض کہتے ہیں کہ زندگی سے انہوں نے دنیا کی فانی لذتوں کو ایسا چھوڑ دیا کہ جیتے جی مردے جیسے ہو گئے، یعنی اللہ کی عبادت میں، زہد میں، تقوا میں ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ دنیا کی فانی لذتوں سے جی ہٹا دیا، تو جیتے جی یہ مردے جیسے ہو گئے، ایسے ان لوگوں کا حال ہو گیا. نمبر پانچ، ما یعول کے اعتبار سے یہ جملہ ہے کہ آگے چل کے مریں گے، آگے چل کے شہید ہوں گے. تو اس طرح کے مختلف مضامین اس کے لیے گئے ہیں کہ واقعتاً اللہ کے راستے میں مرنے اور موت کے لیے تیار، شہادت کے لیے تیار، دنیا کی فانی لذت کو ترک کیے ہوئے ایسے یہ لوگ، گویا کہ زندہ مردوں جیسی زندگی گزارنے والے ہیں.